بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام سے متعلق جنیوا 2 اجلاس. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہینوں کی کوششوں اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے اس اجلاس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کے باوجود، بالآخر شام کے بحران سے متعلق جنیوا 2 اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹرو میں کل شروع ہوا. اور اجلاس کے پہلے ہی دن جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، گرما گرم بحث ہوئی اور مخالفین اور شامی حکومت کے نمائندوں کے درمیان، اور اسی طرح امریکہ کے وزیر خارجہ اور شام کے وزیر خارجہ کے درمیان سخت اور تیز و تند جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. اس درمیان بان کی مون جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی بھی جو کچھ حرکتیں تھیں اس پر بھی شامی وفد کو شدید اعتراض ہوا، اور عالمی میڈیا نے بھی ان کی اس بے نزاکتی پر سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی. لیکن جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی اور پہلے سے خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چونکہ اجلاس بدنیتی پر مبنی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور کم از کم پہلے دن کے اجلاس کے اختتام پر نتیجہ وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ ایسے ایسے ملکوں کو دعوت دی گئی تھی جو شام میں سرگرم دہشت گردوں کے حامی ہیں اور شامی حکومت کے مخالفین ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اجلاس ایک متوازن ماحول میں اور مثبت طرز فکر کے ساتھ منعقد ہوتا، لیکن نہ صرف یہ کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ شامی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے زیادہ تر جان بوجھ کر ان ملکوں کو دعوت دی گئی جو شامی حکومت کے مخالف یا شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے حامی ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس اجلاس کے دوران، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
بحران شام کے سلسلے میں سوئٹزرلینڈ کے مونٹریکس شہر میں بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز ہوا. بدھ کو کانفرنس کے پہلے دن کانفرنس کی افتتاحیہ تقریر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کی. امریکہ اور روس کے وزراء خارجہ نے بحران شام کے سلسلے میں اپنے اپنے ملکوں کا موقف بیان کیا. حکومت شام کی جانب سے کانفرنس میں شرکت کرنے والے وفد اور اپوزیشن وفد نے اپنی اپنی تقریروں میں ایک دوسرے کو نشانہ بنایا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، اب وقت آ گیا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ دشوار کام جمعے کو شروع ہوگا. ہمارے سامنے بہت دشوار گزار راستہ ہے، لیکن یہ عمل انجام پا سکتا ہے اور انجام دیا ہی جانا چاہیے. شام کے وزیر خارجہ نے جنیوا 2 کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا کہ شام کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک سے باہر سے انقلاب کے نام پر بھیجا گیا ہے. شام کے وزیر خارجہ ولید المولم نے کہا کہ کانفرنس میں موجود وفد شامی قوم، فوج اور صدر کا نمائندہ ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کانفرنس میں ایسے ملکوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ ملت شام کے خون سے رنگین ہیں. انہوں نے کانفرنس سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیچن، ترک، سعودی یا برطانوی دہشت گرد ملت شام کی خواہشات کو پورا کرے. شام کے وزیر خارجہ نے شام میں دہشت گردوں کے حامی ملکوں سے کہا کہ شام بھرپور طرح سے اپنا دفاع کر رہا ہے، اور آپ دہشت گردوں کی حمایت اور ان کو ہتھیار بھیجنا بند کر دیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ شام میں انسانی صورتحال پر تشویش میں مبتلا ہے تو ہتھیار بھیجنا بند کریں. ولید مولم نے کہا کہ کچھ ممالک یہ فراموش کر چکے ہیں کہ 11 ستمبر میں ملوث عناصر شام میں دہشت گردی میں مشغول ہیں. انہوں نے کہا کہ دمشق دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، اور یہ اس کا قانونی فریضہ ہے. شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کا وفد جنیوا 2 کانفرنس میں شریک ہوا ہے تاکہ شام کو نجات دلا سکے اور مشرق وسطی پر حملوں کا خاتمہ کر سکے. انہوں نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے مخاطب ہو کے کہا کہ دنیا میں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ملت شام کی جگہ اس کی تقدیر کے بارے میں فیصلہ کرے. شام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے ایلچی اخضر ابراہیمی نے کہا کہ جمعے کو شام کی حکومت اور اپوزیشن کے وفود کے درمیان جنیوا میں آمنے سامنے مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں، لیکن ہم اس سلسلے میں پر امید ہیں. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے شام کی حکومت کے مخالف گروہوں اور ان کے غیر ملکی حامیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ شام کے اندر قیادت کی تبدیلی پر ہی ساری توجہ مرکوز نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کو ناکام ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں وفود پر اثر انداز ہوا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے فریقوں کو اس بات پر آمادہ کیا جانا چاہیے کہ وہ تشدد اور بدامنی ختم کروانے کے لیے سنجیدہ اور ایماندارانہ کوششیں کریں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل نے کہا کہ شام میں باہر سے آ کر لڑنے والے سارے فریق باہر نکلیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں حزب اللہ لبنان کا نام بھی لیا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق سعودی وزیر خارجہ سعود الفیصل نے اپنی تقریر میں غیر ارادی طور پر وہی بات کہی جو شام کی حکومت جنگ میں حزب اللہ لبنان کی شمولیت سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ غیر ملکی عسکریت پسند شام سے باہر نکلیں۔ یاد رہے کہ ان عسکریت پسندوں کو سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسے ملکوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے والا اجلاس کسی نتیجے پر پہنچے اس کی امید بہت کم ہے، لیکن مذاکرات کا آغاز ہی اپنے آپ میں اچھی پیش رفت ہے۔ لیکن اس عالمی پلیٹ فارم پر شام کی حکومت نے جس اصولی انداز میں اپنا موقف رکھا ہے، اسے شامی حکومت کی بڑی کامیابی کہا جائے گا، کیونکہ شام کی حکومت کے مخالف گروہوں کے ساتھ ہی کئی ملکوں نے یہ بات کہی کہ شام میں لڑنے والے القاعدہ کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ شامی حکومت کی بڑی جیت ہے۔
یا ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہاں اپنے تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ابلاغیات اور سیاسی امور کے ماہر جناب حسن عابدینی صاحب کو، اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر قمر آغا صاحب، اور پاکستان اسلام آباد میں موجود ہوں گے اسکائپ پر سیاسی تجزیہ نگار اور ممتاز دانشور ثاقب اکبر صاحب۔ ان تینوں معزز مہمانوں سے ہماری گفتگو ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں ہم یہاں تہران اسٹوڈیو میں جناب حسن عابدینی صاحب سے۔ السلام علیکم حسن عابدینی صاحب، سب سے پہلا سوال کہ پہلے ہی دن جنیوا اجلاس جو شام سے متعلق ہو رہا ہے، اس کے پہلے ہی دن تند تیز جملوں کا تبادلہ ہوا شامی حکومت کے نمائندوں کے درمیان، مخالفین کے درمیان، اسی طریقے سے امریکی وزیر خارجہ اور شامی وزیر خارجہ کے درمیان، اور امریکہ نے وہی موقف پھر اپنایا ہے جو وہ آج سے 3 سال پہلے کہتا رہا ہے کہ آئندہ شام کے منظرنامے میں بشار اسد کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، جس کا جواب شامی حکومت کے نمائندوں نے دیا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی شام کے عوام پر مسلط کرے۔ تو اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے موقف کے پیش نظر اس اجلاس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوعی که مهم هست سوریه 33 ماه هست که
دیکھیے، بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ 33 مہینے سے شام دہشت گردوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اور مونٹرو میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان میں ایک دہشت گردوں کے گروپ ہیں اور ان کے حامی وہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک گروپ۔ امریکہ اگر چاہے بشار اسد کے بغیر کوئی عبوری حکومت تشکیل پائے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ بشار اسد کی حکومت آج 6 ماہ پہلے کے مقابلے میں یا 1 سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ مستحکم اور طاقتور ہے۔ آج جو کافی عرصے کے بعد پہلا مسافر بردار ہوائی جہاز حلب کے ایئرپورٹ پر، جو شام کا دوسرا بڑا شہر ہے، وہاں پر اترا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شام کی فوج دہشت گرد گروہوں پر غالب آ گئی ہے۔ لہذا گراؤنڈ ریالٹی کے لحاظ سے شام کی حکومت کو برتری اپنے علاقے پر حاصل ہے، اور دوسری بات یہ کہ جنیوا پہلے اجلاس جو تیونس میں ہوا تھا، اس میں دنیا کے 130 ملکوں نے، ان ممالک کی نے شام میں دہشت گردوں کی حمایت کی تھی۔ آج ان ملکوں کے اندر 10 ملکوں کی کمی ہو گئی ہے، چاہے اس میں ولیم ہیگ ہوں برطانیہ کے وزیر خارجہ یا فرانس کے وزیر خارجہ فیبیوس ہوں جو اصلی اسلحہ بھیجنے والے دہشت گردوں کے لیے تھے، وہ آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آئیے سیاسی طریقے سے شام کے بحران کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ ایک کامیابی ہے حکومت شام کے لیے اور ایک کامیابی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے جو شروع ہی سے اس بات کا اعلان کرتا رہا ہے کہ بحران شام کو بندوق کے دہانے سے نہیں بلکہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اگر ساری دنیا آئے اور یہ کہے کہ بشار اسد چلے جائیں، کون اس کا جانشین بنے گا؟ داعش گروپ آئے گا جو جس کو امریکہ خود دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، کیا یہ بشار اسد کا جائے گزین ہوگا؟ یا نصرہ محاذ جو القاعدہ کا ایک بغل بچہ گروپ ہے، کیا وہ آ کر بشار اسد کا متبادل بنے گا؟ کیا نام نہاد فری سیرین آرمی اس کو وہاں پر لا کر بٹھایا جا سکتا ہے؟ وہ شخص جو احمد جربا کی قیادت میں ہے، کیا یہ جو مخالفین کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہے، اس کو کون قبول کرتا ہے؟ داعش گروپ اس کو قبول کرتا ہے؟ فری سیرین آرمی اس کو قبول کرتی ہے؟ کیا نصرہ محاذ جا احمد جربا کو قبول کرتے ہیں؟ کون سا گروپ اس کو تسلیم کرے گا؟ حتیٰ کہ احمد جربا کو جو مخالفین کے نمائندے کی حیثیت سے لایا گیا ہے، جو شام کے اندر موجود مخالفین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جناب کیری صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کی کون قبول کرے گا؟ وہ کس کے لیے ان کی بات کی اہمیت رہی ہے؟ جناب کیری 3 سال تک انہی دہشت گرد گروہوں کو اسلحہ فراہم کرتے رہے، عوام کا قتل عام ہوتا رہا، شام کے اندر پورے علاقوں کے اندر بم دھماکے ہوتے رہے، آج یہی گروپ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ داعش گروپ نصرہ فرنٹ کے خلاف ہتھیار استعمال کر رہا ہے، القاعدہ اور غیر القاعدہ کے گروپ دہشت گرد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لہذا جو کچھ اس کانفرنس میں کہا گیا ہے، نہ اس کا عملی طور پر جامع پہننے کا امکان ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے، کیونکہ احمد جربا جس کو دنیا پوری جانتی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں، یہ تو خود بین الاقوامی اسلحے کا اسمگلر ہے، وہ حکومت کر سکتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات آخر میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے وہ گروپ جو اسلحے کے ذریعے جنگ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، جو شامی فوجیوں کے جگر کاٹ کر ان کو دانتوں سے چباتے ہیں، صحابیوں کے قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے لاشوں کو نکال کر اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، کیا یہ ایک جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر جمہوریت پر یقین رکھتے ہوتے تو وہ چلے جائیں اور ووٹوں کے ذریعے سے انتخاب کریں اپنے راستے کا۔ بشار اسد اگر انتخابات میں شرکت کرتے ہیں تو اگر وہ ان کو ووٹ ملے تو وہ منتخب ہوں گے، اگر ووٹ نہیں ملے تو وہ منتخب نہیں ہوں گے، اور وہ دیکھیں اور مختلف طریقے سے نظارت کریں، نگرانی کریں۔ اس وقت تک 3 ریفرنڈم عراق میں ہو چکے ہیں، ایک آئین پر ہوا، یونین کونسل کے انتخاب ہوئے، پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے، تمام انتخابات میں بشار اسد کی پارٹی کو ووٹ ملے۔ جب یہ جانتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ عوام کے درمیان دہشت گردوں کی کتنی مقبولیت ہے اور ان کے حامیوں کی کتنی مقبولیت ہے، اور سعودی عرب اور سعود الفیصل جو آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عبوری حکومت کا سیٹ اپ تیار کیا جائے اور اس کا راستہ ہموار کیا جائے، کیا شام میں عبوری حکومت کا یاس سعودی عرب میں اس کی ضرورت ہے کہ وہاں پر 70 سال سے جہاں ایک باپ اور اس کے بیٹے حکمرانی کر رہے ہیں وہاں ایک عبوری حکومت کی ضرورت ہے؟ کیا سعودی عرب جہاں پر خواتین کو ڈرائیونگ تک کی اجازت نہیں ہے کیا وہاں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے؟ سعودی عرب میں جہاں انتخابات نہیں ہوتے وہاں کے انتخابات کی ضرورت نہیں ہے؟ سعودی عرب نے تیل کے $200,000 کی رقم شام اور لبنان اور عراق میں خرچ کی ہے دہشت گردی کے لیے صرف مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، یہ کیسی حکومت ہے؟ کیا القاعدہ سعودی عرب کی فکر اور سوچ کا پیدا کردہ نہیں ہے؟ کیا طالبان سعودی سوچ کی پیداوار نہیں ہے؟ کیا اس وقت کیا ان کو یہ آج معلوم نہیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر جو کچھ ہونا ہے وہ سب سے پہلے تو خود سعودی عرب میں ہونا چاہیے، اگر اصلاحات ہونی ہے تو وہاں ہونی ہے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں اسٹریٹجک امور کے ماہر قمر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ قمر آغا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ کل شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم صاحب نے کہا، میں انہی کے جملے کو دہراتا ہوں اور وہی میرا سوال بھی ہوگا کہ کیا انسانی تاریخ میں آج تک کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک میں دنیا کے 83 ملکوں کے دہشت گرد آ کر جنگ کر رہے ہوں اور اس ملک کے عوام کا قتل عام کر رہے ہوں اور پھر انہی دہشت گردوں کی حمایت کی جائے اور پھر انہی غیر ملکی دہشت گردوں کو شامی عوام کا نمائندہ قرار دیا جائے؟
جی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طریقے سے سیریا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم لوگ پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ وہاں پہ ان کی وجہ سے ریفیوجی بھی بن گئے، در بدر ہو گئے دوسرے ملکوں میں، یہ ایک بڑی افسوسناک وہاں کے حالات ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، ایک اچھی بات یہ ہے کہ پہلی بار یہ لوگ سب کوئی اپوزیشن اور گورنمنٹ نے بات چیت کر کر سلسلہ شروع کیا، جس کو ایران اور سیریا خود کافی دنوں سے کہہ رہا تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ جنگ جو تھے یہ لوگ ہار چکے ہیں، اب یہ فیس سیونگ چاہتے ہیں، وہ فیس سیونگ جنیوا 2 کے ذریعے ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں یہ کہ کسی صورت سے ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ بن جائے، بات چیت کے ذریعے اب اسد صاحب کو وہاں سے ہٹانے، پریسیڈنٹ اسد کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلی دفعہ یہ ہارے تھے جنگ کے میدان میں، اسی طرح یہ بات چیت میں بھی ان کی جیت ہونا مشکل لگتی ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہیں، ہم سے پہلے ابھی بہت ڈیٹیل میں انہیں نے بتایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپوزیشن اتنا ڈیوائیڈڈ ہے اور اتنی آپس میں لڑائی، اگر یہ کسی خدا نخواستہ اگر یہ پاور میں آتا ہے تو پورے ملک میں سول وار ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے افغانستان میں دیکھا یا اب ہم لیبیا میں ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ ایک بہت خطرناک گروپ ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، خود ویسٹرن یورپین پاورز جو ہیں، مغربی دیش جو سمجھتے ہیں، جنہیں نے ان کو اتنا پیسہ دیا، اسلحے دیے، پھر سعودی عربیہ اور قطر سے دلوائے، یہ لوگ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ان کی بات نہیں سنیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے پورے گلوبل لیول پہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ امن اور شانتی آئے، اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ پورا خطہ جو ہے افغانستان سے لے کے لیبیا کیا نارتھ افریقہ تک پورا برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم دیکھ 3 بہت اہم ملک ہیں جو اس بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہیں، ایک افغانستان ہے، دوسرا سیریا ہے اور تیسرا لیبیا ہے۔ اگر افغانستان سے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے دیشوں کو خطرہ بڑھ گیا ہے، سیریا میں جس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں اس سے ویسٹ ایشیا، خاص طور سے جارڈن، لبنان اور دوسرے دیشوں کو خطرہ ہے، اور لیبیا میں جس طریقے سے رجیم چینج کر کے گدافی کی نے ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے، اس سے نارتھ افریقہ میں نائجیریا، مالی اور بہت سے دیش، نائجر، پھر اس کے علاوہ الجیریا، سبھی خطرے میں آ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پالیسی چلتی رہی جس طریقے سے ان دہشت گردوں کو سپورٹ دی جا رہی ہے اور جس طریقے سے جو حکومتیں ہیں اس خطے کی، خاص طور سے سعودی عربیہ اور قطر کی جو پالیسی رہی ہے، یہ بے انتہا خطرناک ہے پورے اس عالم اسلام کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس کو روکنا پڑے گا۔ یعنی وٹو میں بات چیت تو ضرور شروع ہوئی ہے مگر جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری ہو پائے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں ابھی بھی بہت ڈفرینسز ہیں, خاص طور سے جو امریکن پوزیشن ہے اور سیرین کی پوزیشن ہے, یا اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے یا سیرین گورنمنٹ کی ضروری ہے. سیرین گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یس ٹرانزیشن ہونا چاہیے, لیکن الیکشن عام جنتا کو اس بات کا حق ہے وہی ٹرانزیشن کر سکتے ہیں. الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن کے ذریعے جو ایک بہت سویلائز طریقہ جن کو کہا جاتا ہے وہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ اس پہ بھی جو اور دوسری کنڈیشن ہے پرزنرز کی ہے جہاں تک, یا ان کا سوال ہے مدد امداد جو پہنچنی چاہیے ہیومینیٹیرین, ان سب کو وہ پورا کرنے پہ تیار ہے. لیکن اس سے پہلے ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک کہ ان اسلحوں کی سپلائی جو ہے وہ بند نہیں ہوگی تو وار بھی وہاں پہ نہیں رکے گی. سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے جو اسد صاحب نے کہا تھا, بشار الاسد صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جنیوا ٹو کو دہشت کے خلاف جنگ اعلان کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو دہشت وہاں سے ختم ہو. اگر دہشت گرد وہاں جب تک رہیں گے نہ تو وہاں پہ پرامن طریقے سے الیکشن ہو پائے گا, نہ وہاں پہ ٹرانزیشن ہو پائے گا, نہ سویلین جو پرزنرز ہیں پولیٹیکل جن کو کہا جاتا ہے, جن کی بڑی تعداد جو ہے دہشت گردوں نے ان کو بند کر رکھا ہے اور کچھ گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں, اور نہ ہی ہیومینیٹیرین ایڈ جن کی وہ بات کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ ضرورت ہے بہت سخت, وہ اس کی سپلائی ہو پائے گی. تو لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ وہاں سے یہ دہشت گرد نہیں نکالے جائیں گے, اور ان دہشت گرد یہ ایسے ہیں ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے, پاکستان میں ہیں, افغانستان میں ہیں, اور افغانستان کو جس طریقے سے انہیں نے تباہ کیا بالکل اسی طریقے سے یہ سیریا کو بھی برباد کر رہے ہیں, اور ٹھیک اسی طرح سے وہ لیبیا میں بھی کر رہے ہیں. اور یہ ایسا گروپ ہے کہ ایک بار اگر یہ وہاں پہ جم گیا اور اس سے اگر ساری عالمی برادری نے جنگ نہیں کی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جو آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں چاہے قطر ہوں یا سعودی عربیہ, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. اور اگر یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہاں سے تقریباً 45% جو ہے گیس اور تیل کی سپلائی تو پوری دنیا کو ہوتی ہے, اور اگر یہ ڈسٹرب ہو گئی تو انٹرنیشنل اکنامی پہ بہت اثر پڑے گا, تیل کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی, اور خاص طور سے ڈیولپنگ نیشن جتنے ہیں جو ترقی کر رہے ہیں آگے آ رہے ہیں ان کا وہ بات. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس کانفرنس میں ہم لوگ سب کو امید تھی, ہندوستان کو بھی اور دوسرے دیشوں کو بھی تمام, کہ ایران ایک بڑا رول پلے کرے گا. ایران کی جو اس خطے کی سب سے پاورفل ملک ہے, جو سب سے ملٹری پاور نہیں بلکہ اس کی مورل اتھارٹی بہت بڑی ہے اس پورے خطے میں, جس نے کبھی جنگ نہیں لڑی اس حکومت نے, اور ہمیشہ یہ بلکہ وکٹم رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایران کا ایک ڈپلومیسی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور یہ ایرانیوں نے جو کنٹریبیوشن ہمیشہ سے ڈپلومیسی کو پروٹوکالس یہ انہی کی ایجاد ہے, اور اس میں جو نیا اسلامک ریپبلک نے جو اسلامک کنٹریبیوشن اس میں کیا ہے وہ بہت اہم ہے کہ بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے کس طریقے سے مسئلوں کا حل کیا جائے. پہلے ڈپلومیسی کے مطلب یہ ہوتے تھے کہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی تھی, اب ایران نے یہ کہا کہ نہیں, سچ بولنا چاہیے, حق پہ حق کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے, حق کی بات کرنی چاہیے. تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے ایران بہت بڑا رول پلے کر سکتا تھا. افسوس یہ ہے کہ ایران کا انویٹیشن امریکہ کے پریشر پہ آخر وقت میں بالکل کاٹا گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ بہرحال بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے, ایران کو بھی اس میں آنا چاہیے, اور
اگلا سوال ثاقب اکبر صاحب سے
چاہتا ہے کہ امن.
جی بہت شکریہ آپ کا ثاقب اکبر صاحب. ابھی قمر آغا صاحب نے بھی ایران کو دعوت دے کر اور پھر دعوت واپس لے لینے کی طرف اشارہ کیا, اور ہمارے حسن عبدینی صاحب نے بھی جو ایک ریڈ لائن ہے اس کی طرف اشارہ کیا. کل جس طرح سے جان کیری نے اپنی تقریر شروع کی اور جو انداز اپنایا, اور پھر انہوں نے وہی بات اپنائی کہ بشار اسد کو جو ہے وہ سیاسی منظر نامے سے ہٹنا ہوگا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جنیوا ٹو کانفرنس سے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو وہ دہشت گردوں کو بھیج کر حاصل نہیں کر سکے, تو کیا وہ اس طرح سے حاصل کر لیں گے؟
دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ باقی ساری قوموں کا اس وقت موقف, اس وقت جو صورتحال ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ جان کیری سب فقط میرا خیال ہے پرانی رٹ لگا رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے کہنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. उन्होंने वही बात की है जो इससे पहले भी वो कहते रहे हैं, वही बात की है जो सऊदी अरब के वजीर खारजा ने की है। अब वो मेरा ख्याल ये है कि जो जवाब सीरियन नुमाइंदे ने वलीद मालम ने दिया है वो बड़ा खूबसूरत और अच्छा जवाब है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खुद वेस्ट भी अच्छी तरह से समझ गया है इस वक्त अमरीका को एस सच वैसी हमायत यूरोपियन यूनियन की तरफ से हासिल नहीं है इस केस में जैसे पहले रही है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त खुद जो अपोजिशन इन्होंने डेवलप की थी और 120 पर जो नुमाइंदगान पर मबनी इन्होंने शूरा डेवलप की थी, ये इस वक्त जो नुमाइंदगान ये वहां से लेके आए हैं अहमद जरबा की शक्ल में, ये खुद उसके 58 फकत नुमाइंदों की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं और 64 में या तो बेशतर ने बाइकाट किया या जो मौजूद थे उनमें से भी 14 जो है वो उठ के चले गए और उनके नुमाइंदों ने का ये कहना है और उनमें से एक बाज लोग वहां पर जनेवा में मौजूद है उनका ये कहना है कि ये वो लोग आए हैं जो अमरीकी मफादात के तर्जमान हैं, यानी अपोजिशन जो बाकी है सीरिया की उनका भी नुकता नजर ये है कि यहाँ पे इस वक्त सीरियन नुमाइंदे बन के जो लोग आए हैं वो दर हकीकत सीरियन आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, वो अमरीकी मफादात की नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे सर फटवल इस वक्त आजकल उनका आपस में हो रहा है, गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान में हजारों लोग एक दूसरे के वो मार चुके हैं और एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से कत्लेआम एक दूसरे का कर रहे हैं, क्या अमेरिका और उसके हवारी अब इन लोगों के हाथ में किस तरह से सीरियन आवाम की जो है वो बागडोर सुपुर्द कर सकता है? मेरा ख्याल है कोई अमली इस वक्त शक्ल ऐसी नहीं है जो अमेरिका और उसके हवारियों को जो है वो यानी उनके उनका जो कहना है उसको पूरा कर सके। मेरा ये ख्याल है कि वो फकत अपना ये कोई ऐसा बेल आउट अपने लिए इस वक्त चाहते हैं अमेरिका और उसके साथी, और खास तौर पे शायद अमरीकी जान कैरी ने जानबूझ के सऊदी अरब को एक तरह के आप ये समझें ये सीरियन जो अपोजिशन के अहमद जरबा जिनकी नुमाइंदगी कर रहा है, यानी उनको फकत मेरा ख्याल है एक ये बताने की कोशिश की है ये मुतालबा करके कि हम अभी तक आपके साथ खड़े हैं, जबकि अंदर से सूरत हाल ये है कि जैसा कि एक गुज़श्ता दिनों एक सीरियन नुमाइंदे ने यह बात कही है कि मगरब की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो बाकायदा दमिश्क के दौरे कर रही हैं, वो इस वक्त इस मुश्किल में हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह से सीरियन आर्मी का दबाव बढ़ता चला गया और इस तरह आपस में जो इनकी जंग हो रही है इसके नतीजे में ये अपोजिशन मजीद कमजोर हो गई और इक्तदार फिर एक दफा मजबूती से अपना बशार अल असद के हवाले आ गया, तो ये जो अंदर उन्होंने 12,000 से ज्यादा गैर मुल्की दाखिल किए हुए हैं जब वो वापस अपने ममालक में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? फ्रांस के सदर का ये कहना है कि इस फकत फ्रांस से जो लोग गए हैं सीरिया के अंदर जंग करने के लिए जो फ्रांसी शहरी हैं बाकायदा उनकी तादाद 700 है, इनको ये मुश्किल पड़ गई है कि ये लोग तो अब वापस आएंगे तो जाहिर है कि अपने ममालिक में इनको परेशानी है कि ये लोग क्या करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त ये कोई पैचअप निकालेंगे बिल आखिर ऐसा कि जिससे इनकी फेस सेविंग इनको किसी ना किसी तरह से हासिल हो जाए। अफसोस की बात तो ये है कि यूएनओ जिसको सबसे ज्यादा इम्पार्शल होना चाहिए था बिल्कुल यानी इस वक्त अक्वामे मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बान की मून उनके बारे में इतना यानी मनफी तासुर पैदा हुआ है। पहले उन्होंने ईरान को दावत दी भाई आप अगर पहले अगर अमेरिका की डिक्टेशन पे चलना है तो आप अपनी इतनी एक्सरसाइज अगर आप अपनी आजादी करना चाहते थे बाद में आपने खुद अपने आप को रुसवा कर लिया, यानी आप अमेरिका से पूछ लेते आप ईरान को दावत ना देते। फिर जब अमेरिका का दबाव आया और अमेरिका के हवारियों का दबाव आया तो उन्होंने अपनी कही हुई बात को वापस अब ज्यादा वो अमेरिका को शायद वहां पे जनेवा के अपना स्विट्जरलैंड में अपने आप को वो ज्यादा अमेरिका के करीब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उन्होंने 2-3 दफा वलीद मुअल्लिम को जो है वो टोकने की कोशिश की। वलीद मुअल्लिम ने बहुत खूब उन्होंने कहा कि आप खुद 25 मिनट बोल चुके हैं, आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, मैं शाम से आया हूं, मैं शाम का नुमाइंदा हूं और आप मुझे नहीं बोलने दे रहे, यानी अजीब। फिर दूसरी दफा भी उन्होंने उनको टोकने की कोशिश की, इससे बहुत सारा बहुत मनफी तासुर गया है।
बहुत शुक्रिया आपका।
जी
मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। जी हसन आब्दीनी साहब, अभी हमारे साकिब अकबर साहब इशारा कर रहे थे कि और मैंने भी देखा अरब तर्ज निगार या मगरबी मुल्कों की तर्ज निगार इस इजलास को एक तरह से शाम की सियासी कामयाबी करार दे रहे हैं। वो ये कि शाम का सियासी बाइकाट था, वो अपनी बात आलमी फोरम से नहीं कह पा रहा था और कल के इजलास में वलीद मौलिम ने सारे हकायक को खुलकर बयान किया और बहुत से तर्ज निगारों का कहना है कि बान की मून ने जो उनको रोकने की कोशिश की, शायद उसकी एक वजह यह भी रही हो कि वलीद मौलिम सारे हकायक बयान करें। तो इसे आप शाम की हुकूमत की कितनी कामयाबी देख रहे हैं?
دولت سوریه طی 3 سال گذشته
دیکھیے شام کی حکومت گزشتہ 3 سال کے دوران نفسیاتی اور سیاسی اور اقتصادی نظامی اور فوجی اور سیکورٹی اور سفارتی جنگ کا شکار رہی ہے۔ عرب زبان کے ذرائع ابلاغ جیسے الجزیرہ قطر کا اور سعودی عرب کا العربیہ جس میں سی این این اور بی بی سی کو بھی ملا لیجئے تو اور یا مغربی ذرائع ابلاغ کو، ہمیشہ شام کے حوالے سے رائے عامہ کو جھوٹی خبریں دیتے رہے ہیں۔ آج ولید المعلم ملک کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ایک ایسی اجلاس میں شریک ہیں جس میں کم سے کم 10 بین الاقوامی چینل ذرائع براہ راست نشر کر رہے تھے، انہوں نے حقیقی صورتحال کو شام کی بیان کیا۔ آج تک بات یہ تھی کہ جان کیری کے ریولوشن اور انقلاب کی بات کرتے رہے تھے، لیکن امریکہ کے وزیر خارجہ اور امریکی صدر اور امریکی حکمراں دھڑا ان کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ کیا القاعدہ انقلابی ہے؟ اگر القاعدہ انقلابی ہے اور تو اور اس کو اسلحہ دیا جانے کے قابل ہے وہ اور شام کے خلاف وہ جنگ کرے، تو پر افغانستان میں آپ نے القاعدہ کو تلاش کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کشی کیا آپ نے؟ آپ کے ڈرون طیارے ہر روز پاکستان پر حملے کرتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں صرف اس دعوے کی بنیاد پر کہ ہم القاعدہ کا پیچھا کر رہے ہیں؟ کیا داعش گروپ نے کھل کر نہیں کہا ہے کہ ہم القاعدہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ النصرہ والے کیا کھل کر نہیں کہتے کہ ہم القاعدہ ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ القاعدہ دولت حکومت شام کے خلاف لڑے تو اچھی ہے اور اس کو اسلحہ دیا جانا چاہیے اور اس کی حمایت کی جانی چاہیے، لیکن اگر افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو تو اس پر بمباری کی جائے؟ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ دھوکہ دہی کر رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے بین الاقوامی معاملات کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے فرانس کے صدر اولاند نے کھل کر کہا ہے کہ 700 فرانسیسی شہری شام میں جنگ کر رہے ہیں، آج ان کو پتہ چلا ہے کہ اگر شام ان کے مسلح گروہوں کے جھوٹوں کے جھوٹ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ لوگ واپس فرانس آئیں گے۔ 700 تربیت یافتہ دہشت گرد فرانس واپس آ گئے تو کیا صورتحال پیش آئے گی فرانس میں؟ برطانیہ میں کیا صورتحال پیش آئے گی؟ کیسے ممکن ہو کہ فرانس قتل عام کے نام پر مالی میں لشکر کشی کرتا ہے دہشت گردی کے نام پر اور شام میں دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے؟ ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है और ये दोगली पॉलिसी है जिस पर हमेशा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मगरबी ममालिक अमल कर रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शाम की हुकूमत 33 महीनों के दौरान तमाम बहरानों को उबूर करने में कामयाब रही है और आज शाम की हुकूमत इस बात पर तैयार नहीं है कि वो जंग के दौरान जो मुराद दाखिली जंग के दौरान अमरीका, फ्रांस और बरतानिया को देना दे जो उसने नहीं दिए, वहत्ता उसने सऊदी अरब और कतर और काफी हद तक तुर्की को दबाव के तहत उसने इनके आगे सर तस्लीम खम नहीं किया, आज वो इसको तस्लीम कर ले और बुरी हुकूमत के सेटअप को कबूल करने की बात करें। सिर्फ और सिर्फ शाम के अवाम हैं कि जो बुरी हुकूमत का तायुन कर सकते हैं और ये बहरान शाम का सिर्फ और सिर्फ ये हलिये के बहरान को यूरोपी ममालिक सऊदी लबनान में सरायत कराने की कोशिश कर रहे हैं।
जी कमर आगा साहब, वक्त हमारे पास कम है, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा दो मिनट में और एक सवाल साकिब अकबर साहब से। जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा कि एक तरफ दाइश आईएस और आईएस जो है दौलत इस्लामिया फिल इराक़ व शाम जिसको दाइश कहते हैं और जिबतुन नुसरा या नुसरा फ्रंट या फ्री सीरिया आर्मी ये सब कहते हैं कि हम जो है वो अलकायदा से वाबस्ता हैं और नुसरा और दाइश ने तो बाकायदा बैत भी की है और दूसरी तरफ केरी ये कहते हैं कि ये जो है वो इनकलाबी लोग हैं और तीसरी तरफ इसी इजलास में सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया जैसे मुल्कों ने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि ये दहशतगर्द हैं जो वहाँ पर जंग करें दूसरे मुल्कों के, तो दहशतगर्द भी कह रहे हैं, इनकलाबी भी कह रहे हैं, उनकी हिमायत भी कर रहे हैं और रूस ने सख्त इस किस्म के मौके पर एतराज़ भी किया, तो क्या आप नहीं समझते कि इस तरह के इजलास जो हैं वो अब अमरीका की मोनोपोली के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहे हैं?
जी आपने बिल्कुल सही कहा। बात दरअसल ये है कि देखिए इन्हीं ने ये जितने भी ग्रुप हैं चाहे अलकायदा हो या हमारे बगल में तालिबान है पाकिस्तान के अंदर या वहाँ पे अल नुसरा या इराक फाइटिंग फोर्स या इराक और शाम के नाम पे अलकायदा इन इराक एंड शाम जो बना है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं इन सब का बेसिस जो है वो सब अलकायदा से जुड़े हुए हैं, अल नुसरा हो या कोई भी हो। ये लोग अपनी कन्वीनियंट हिसाब से कभी कह देते हैं कि अच्छे तालिबान हैं, बुरे तालिबान में बांट देते हैं, कभी ये कहते हैं कि अल नुसरा जो है वो रिवोल्यूशनरी हो गई है और दूसरे ग्रुप जो है इस्लामिक फाइटिंग फोर्स या दूसरे उसको कह देंगे कि ये इसका ताल्लुक जो है वो अलकायदा से। बात दरअसल ये है कि जितने भी ग्रुप हैं ये सब अलकायदा के एफिलिएट्स हैं, अलकायदा से जुड़े हुए हैं, अलकायदा से इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट है और इसमें कोशिश ये हो रही थी, सऊदी अरबिया ने ये सोचा था शुरू में कि इनको वो तोड़ लेगा पैसा देके, असलहा देके और इनकी तरफ ले जाएगा, लेकिन बाद में उसको भी इस बात का एहसास हो गया कि ये टूट नहीं सकते हैं और वो खुद इस पशुपंज में पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ ये है कि यूरोप जो है वो हमें शुरू से इस बात को मान चुका है, यूरोपियन यूनियन का मानना ये है कि ये जो सीरिया है ये बिल्कुल मेडिट्रेनियन सी के ऊपर है जो कि बिल्कुल करीब है, यूरोप से मिला हुआ है और अगर यहाँ के हालात बिगड़े तो इसका सीधा असर जो है यूरोपियन देशों पे पड़ेगा जो इससे करीब में है उनको ज़्यादा। बात दरअसल ये है कि अमेरिका खुद बहुत दूर है, उसको सीधा इंपैक्ट इस मिलिटेंसी का नहीं पड़ रहा है, वो ये सब तो इस पर वो ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते, लेकिन यूरोप के ये देश जो है जैसा कि साकिब साहब ने कहा।
आपका हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और एक सवाल बहुत मुख्तसर डेढ़ मिनट में जवाब चाहूँगा। साकिब अकबर साहब, अगर ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो जाती जैसा कि तवक्को है तो आप क्या समझते हैं कि क्या मंजरनामा हो सकता है मुख्तसर?
मेरा ही ख्याल है जी कि मंजरनामा जो है इस वक्त क्योंकि गिरफ्त खासी मजबूत हो चुकी है पहले की नस्बत बिशारुल असद साहब की, जैसे बाकी भी अहबाब की यही राय है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये इनके पास ये एक रास्ता है कि ये एक बुरी सेटअप बनाया जाए जिसमें मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो भी मौजूद रहे और एक कौमी हुकूमत की तश्कील का کوئی راستہ نکالیں یا انتخابات کا کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ مستقبل میں نکالا جائے کہ جس میں نئے سرے سے انتخاب کر کے اور نئے ایک سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ موقع عوام کو جو ہے وہ فراہم کیا جائے. اگر انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا تو آخر کار یہ جو اس وقت مخالفین ہیں, یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ ان پر موجودہ حکومت جو ہے وہ آہستہ آہستہ مزید جو ہے وہ ضرور غلبہ حاصل کرے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واپس چلے گئے اور خود علاقے کی جو حکومتیں ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ ہمسائے کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو آپ انتظار کریں کہ وہ آگ آپ کے بھی گھر میں پہنچ سکتی ہے.
بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب, وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور قمر آغا صاحب کے بھی. آپ سے بھی ہم بہت معذرت چاہتے ہیں, آخری سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور بہرحال جو ممالک دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں ان کو بہرحال انجام سے باخبر رہنا چاہیے کہ جو آگ انہوں نے سوریا میں لگائی ہے اس کے شعلوں سے ان کے دامن بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے, اور ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ان دہشت گردوں کی حمایت سے کھینچ لیں. اور بہرحال شام کی تقدیر کا فیصلہ شام کے عوام ہی کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.